چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی۔ مرشد محبوب سیدی حسین ادیب حبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی۔ چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا
مزاج عقل کو
الہامات ربانی ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف سے لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے، انہوں نے انصار سے کہا کہ اے لوگو، تم میرے بھتیجے کو تو لے جا رہے ہو لیکن تمہارے اموال لوٹے جائیں گے، تمہاری اولاد و اشراف قتل کیے جائیں گے، تم پر تلواریں اٹھائی جائیں گی، اگر تم یہ مصیبتیں برداشت کر سکتے ہو تو محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ان کو دشمنوں کے حوالے کر دو۔ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے افق پر سرخی پھینکنے لگتا ہے، تو اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کیونکہ آفتاب ایمان طلوع ہونے والا تھا، اس لیے اس کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہو رہے تھے۔ اس وقت مدینے کے انصار نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالوں کی مصیبت اور اپنے اشراف کے قتل کے عوض لے جانے کو تیار ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر ہم وعدہ وفا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ عرض کیا پھر دست مبارک بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ ہے عشق۔ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے، انہوں نے انصار سے کہا کہ اے لوگو، تم میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو لیکن تمہارے اموال لوٹے جائیں گے، تمہاری اولاد و اشراف قتل کیے جائیں گے، تم پر تلواریں اٹھائی جائیں گی، اگر تم یہ مصیبتیں برداشت کر سکتے ہو تو محمد کو لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تم ان کو دشمنوں کے حوالے کر دو۔ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے افق پر سرخی پھینکنے لگتا ہے، تو اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کیونکہ آفتاب ایمان طلوع ہونے والا تھا، اس لیے اس کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ظاہر ہو رہے تھے۔ اس وقت مدینے کے انصار نے جواب دیا، ہم محمد کو اپنے مالوں کی مصیبت اور اپنے اشراف کے قتل کے عوض لے جانے کے لیے تیار ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر ہم وعدہ وفا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ عرض کیا پھر دست مبارک بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یہ ہے عشق۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مجرم کو کوڑے نہیں لگائے سوائے اس شخص کے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ برائی کی تھی، اس کو خود اپنے ہاتھ سے کوڑے مارے۔ بعض ہمقائے زمانہ یہ کہتے ہیں کہ ناموں سے صحابہ کے پاس بان تاریخی حقائق کا سامنا کرنے سے رائے فرار اختیار کرتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اپنے اس رویے سے عملاً یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ خود انہوں نے قرآن و حدیث کے حقائق کا سامنا کرنے سے گریز کیا ہے اور تاریخ کو قرآن و حدیث کے نصوص پر ترجیح دی ہے، جبکہ مشاہدہ ہے کہ تاریخی روایات حشو و زوائد، غلو اور مبالغہ، افتراء و کذب سے مرکب ہوتی ہے اور ان کا تنقیہ عادتاً محال ہوتا ہے۔ جب ان کو تحقیق اور تفتیش کا مسحل دیا جاتا ہے تو کذب و افتراء کے دست انہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صحابی سے بھی ہو گر سوئے زن، ہے وہ بے شک لائق گردن زدن۔ ایک صحابی سے بھی ہو گر سوئے زن، ہے وہ بے شک لائق گردن زدن، یعنی کسی چیز کو۔ اس کے بعد درج ذیل مضمون خود حضرت اقدس دامت برکاتہم نے احقر کو املا کرایا، یعنی ہمارے میر صاحب کو یہ مضمون املا کرایا۔ دنیا کی عام تاریخ کو احادیث شریفہ کے برابر مقام نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ روایت حدیث میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، اس وعید کے پیش نظر تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. نمبر دو، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ صحابی کو برا کہنے والا لیغیظہ کی زد میں ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے، لیغیظہ بہم الکفار. اس کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم نے محمد الرسول اللہ سے لیغیظہ بہم الکفار تک آیات تلاوت فرمائی، جن میں حق تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جن کا ترجمہ اس طرح ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں. ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. یہ ان کے اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں. ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو قوی کیا، پھر وہ اور موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو جلا دیں. اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اور علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ عذاب علیم ہے صحابہ کو برا کہنے والوں کے لیے، یہی دلیل ہے کہ ان کی عقل الٹ گئی ہے، ان کے دل سرنگوں ہیں. قرآن پر ان کا ایمان کیسے ثابت ہو سکتا ہے جبکہ یہ ان اصحاب کو برا کہتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا. علامہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس سے اللہ ایک بار راضی ہو گیا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ راضی رہے گا، کیونکہ حق تعالی کو ماضی حال اور مستقبل کا علم ہے. یعنی جس سے اللہ راضی اسی سے ہوتے ہیں جس کے مستقبل میں بھی اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. علامہ حافظ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ رضائے الہی صفت قدیمہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں جس کے بارے میں انہیں علم ہے کہ وہ آخری عمر تک موجبات رضا کو پورا کرے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جملہ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے استغفار کرنا سب مسلمانوں کے لیے حکم الہی ہے، اور یہ حکم اس حال میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ان کی باہمی جنگ اور مقاتلے بھی ہوں گے. علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد اسلام میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ سے محبت نہ رکھے اور ان کے لیے دعا نہ کرے. اور بھی دلائل اس میں دیے ہوئے ہیں صحابہ کی محبت سے متعلق. ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو بخش دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجئے. اس کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ دل میں کینہ نہ رکھنا عام مسلمانوں کے حقوق سے ہے، پس جو خواص امت ہیں خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے کینہ رکھنا کس قدر مذموم ہوگا. اور فلاں لٹریچری حضرت نے اس کا نام بھی بتایا تھا، صحابہ پر تنقید اور تبصرہ کر کے امت کے دلوں میں صحابہ سے کینہ پیدا کر رہا ہے، اور اس طرح اس آیت کی مخالفت کر رہا ہے. کیونکہ اگر غل اور کینہ اچھی چیز ہوتی تو حق تعالیٰ ہم کو یہ دعا نہ سکھاتے. اور کسی پر تنقید و تبصرہ کرنا اسباب غل سے ہے، یعنی کینہ رکھنے سے ہے، کہ جس پر تبصرہ کیا جاتا ہے اس شخصیت سے کینہ پیدا ہوتا ہے. لہذا صحابہ سے کینہ پیدا کر کے فلاں علامہ گمراہ قرآن کی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں باہم غل نہ ہو، خصوصاً سابقون بالایمان کے ساتھ، اور یہ گمراہ آدمی انہی سابقون بالایمان کے ساتھ کینہ پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت فتنے کا دور ہے، اور یہ موبائلوں میں جو لوگ یوٹیوب اور واٹس ایپ اور ادھر ادھر سے سن رہے ہیں، اہل حق بھی گمراہ ہو رہے ہیں اس سے۔ یہ کوئی آدمی اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے کہ ہم بہت پہلوان ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے حق پرست ہیں۔ یہ شیطان کو موقع مل جائے ذرا، اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اسباب گناہ سے دور رہو، کیونکہ اسباب گناہ جو ہے وہ اعلی شیطانی ہے، اور اس کے ذریعے شیطان بہت جلدی اور آسانی سے اہل حق کو بھی اعلی کار بنا کر گمراہ کر دیتا ہے۔ ذرا کوئی اشکال ڈال دیا، کوئی ایسی بات ڈال دی کہ اس کا جواب نہ بن پڑا، تو اب ہمیشہ کے لیے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے آپس کے جو مشاجرات ہیں ان کی تاریخ بھی مت پڑھو، کیونکہ وہ شہزادے ہیں، شہزادوں کی لڑائی کا فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، اور خدا فیصلہ کر چکا، رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ سب سے راضی ہو گیا، اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب سرکار میں معافی ہو گئی تو اے خبیزوں، تمہاری عدالت کیا خدا کی اس آیت کی عدالت سے بڑی عدالت ہے؟ کیا قرآن پاک کے فرمان سے کسی مخلوق کا قول افضل ہو سکتا ہے؟ لہذا مشاجرات صحابہ کی تاریخ بھی مت پڑھو کہ دل میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے۔ ہم اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو ان کے بارے میں محفوظ رکھیں گے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم میں ہم کی ضمیر میں سب صحابہ شامل ہیں، ورضوا عنہ، اور وہ بھی خوش ہو گئے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا، جب بادشاہ نے شہزادوں کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، تو کیوں تم پھر کیڑے نکالتے ہو، اور کیوں غور کرتے ہو، کیوں تاریخ پڑھتے ہو؟ شہزادوں کی تاریخ بھی مت پڑھو، کیونکہ مورخین اکثر دشمنان صحابہ ہیں، ان کا صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقام صحابہ میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی قیمت نہیں۔ قرآن پاک کا یہ فیصلہ اور قرآن پاک کی اس آیت کے اعلان کے سامنے سارے عالم کی تاریخ لنگڑی لولی جھوٹی ہے۔ اور مثال کیا دی کہ اگر لالو کھیت میں گولی چل جائے تو گلشن اقبال تک خبر آتے آتے کتنا اختلاف ہوگا؟ ایک آدمی لالو کھیت سے آئے گا، کہے گا صاحب 3 آدمی مر گئے، دوسرا کہے گا 13 مرے ہیں، تیسرا کہے گا 30 مر گئے۔ تو تاریخ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تاریخ انسانوں سے انسانوں تک آتی ہے، اور انسان میں احتمال کذب موجود ہے، اور اللہ کے کلام میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں احتمال کذب نہیں ہے۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جن کو تم دیکھو کہ قلم یا زبان سے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں، تو تم کہو کہ لعنت ہو تمہارے شر پر، سنو بھی مت، وہاں سے بھاگو۔ اللہ ہمیں توفیق دے، صحابہ سے خوب حسن ظن، اور تمام اولیاء اللہ سے حسن ظن نصیب فرمائے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنۃ نام طالبها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے، اس طرح لوگوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ بھاگنے کے بجائے وہ سوتے ہیں۔ اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے، اس طرح عمل نہیں، بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے۔ اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جاوے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. نکاح کی سنتیں، مسنون اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کی نمائش کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعہ کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. جب ولیمہ، شب عروسی گزارنے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمے کا کھانا کھلانا سنت ہے. ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلائے، تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے دوستوں، عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلانا بھی ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے. بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے کہ مالدار اور دنیا دار لوگوں کو تو بلایا جائے مگر غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کو دھتکار دیا جائے. شر الطعام طعام الولیمت یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء. ایسے برے ولیمے سے بچنا چاہیے. ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار، غریب اور محتاج لوگوں کو بلاؤ، امیروں میں سے بھی جس کو دل چاہے بلاؤ مگر غریبوں کو دھکے نہ دو. جو ولیمہ ناموری اور دکھاوے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا سکوت یعنی خاموشی کس کیفیت کا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کا سکوت چار امر پر مشتمل ہوتا تھا: حلم اور بیدار مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر. آگے ہر ایک کا بیان الگ الگ ہے. سو انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض و معروض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی اور فانی میں فرماتے تھے، یعنی دنیا کے فنا ہونے میں اور عقبہ کے بقا کو سوچا کرتے. اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا. آگے اس ضبط کا بیان ہے. سو آپ کو کوئی چیز ایسا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازجا رفتہ کر دے. اور بیدار مغزی آپ کی چار امر کی جامع ہوتی تھی، ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقتداء کریں، دوسرے بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں، تیسرے رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو، چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستگی ہو. سبحان اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.